الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے چار رکوع 13 سے 16 تک سنیں گے. ان میں اہم ترین مضمون جو بہت ہی تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے وہ اطاعت رسول کا مضمون ہے. اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے اس میں اصل جو رخ ہے خطاب کا وہ منافقین کی طرف سے. قرآن مجید نے کہیں بھی منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر یا ایھا المنافقین کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے کہ قانوناً تو بہرحال وہ بھی مسلمان تھے. لیکن یہ کہ سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر خطاب اصل میں کن سے ہو رہا ہے. تو یہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لیجیے کہ سورہ مبارکہ میں 3 اعتبارات سے نفاق کے بارے میں گفتگو ہوئی. منافقین پر جو 3 چیزیں سب سے زیادہ بھاری تھیں، نماز پڑھنا ان پر بھاری نہیں تھا، اگرچہ اسی سورہ نساء میں وہ آیت بھی آئے گی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ انشراح اور انبساط کے ساتھ، قرۃ عینی کی صلاح، یہ کیفیت کہ انسان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو نماز میں، ظاہر ہے کہ اس کیفیت سے وہ محروم تھے. لیکن نماز کا معاملہ، روزے کا معاملہ اور جو بھی عبادات کے معاملات ہیں وہ ان پر اصلاً بھاری نہیں تھے. سب سے زیادہ جو کٹھن چیزیں گزرتی تھیں وہ اولاً تھی اطاعت رسول، کہ ہر معاملے میں رسول کا کہنا ماننا، ہر معاملے میں انہی کو حکم ٹھہرانا، انہی کی بات کو تسلیم کرنا. اس لیے کہ ہمارا معاملہ اور ہے، ہمارے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک شخص کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے، لیکن ان کے لیے تو سامنے موجود تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی طرح کے گوشت خوش کا بنا ہوا ایک انسان تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو شخصاً ان کی اطاعت کرنا ہر معاملے میں، یہ ان کے لیے نفسیاتی اعتبار سے بڑا بھاری اور بڑا کٹھن. تو سب سے پہلے تو اسی معاملے پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. دوسری بات جو بہت مشکل گزرتی تھی، ان پر بھاری گزرتی تھی، وہ قتال کی سبیل اللہ، کہ اب نقد جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں. تیسری چیز جو منافقین پر بہت بھاری تھی وہ ہجرت تھی، گھر بار چھوڑ کر اور آ جانا اور اپنا سب کچھ تج کر اور حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ جانا، یہ چیز بھی ان کے لیے بہت بھاری تھی. تو یہ 3 مضامین ہیں کہ جن پر اس سورہ مبارکہ میں گفتگو ہو رہی ہے. چنانچہ سب سے پہلے یہ جو 13 رکوع ہے اس میں دیکھیے، فرمایا گیا وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ جان لو اچھی طرح کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو ما ارسلنا من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. آگے چل کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. یہ اہم ترین آیت ہے اطاعت رسول کے ضمن میں، کہ اے نبی تیرے رب کی قسم ہے ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں قرار پائے گا، حتی یحکموا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ ہی کو آخری حکم تسلیم کریں ہر معاملے میں جو ان کے مابین کھڑا ہو، جو بھی جھگڑا ہو، جو بھی نزاع ہو، اس میں اگر آپ کو آخری حکم تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. اور پھر جو فیصلہ آپ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جو فیصلہ بھی آپ کر دیں اسے بے چون و چرا تسلیم کریں اور دل میں بھی اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی تو یہ بھی ایمان کے منافی کی بات ہو جائے. آگے چل کر اس کو اور کھولا گیا من یطع اللہ والرسول. اب دیکھیے ایک انداز ہوتا ہے تہدید کا، دھمکی کا، ایک ترغیب کا انداز ہے. یہ آیت جو تھی یہ تو تہدید کی، دھمکی کی آیت تھی کہ پھر ایمان نہیں ہے اگر اطاعت رسول نہیں ہے. اور یہ ہے ترغیب کی آیت کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ معیت اور رفاقت کے اعتبار سے. تو تو یہ اطاعت رسول کے ذمن میں ترغیب کی اہم ترین آیت ہے اور وہ ترہیب کی اہم ترین آیت, اور یہ دونوں اس نویں رکوع میں جمع ہیں. دسویں رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا موضوع آیا, فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو تج دیتے ہیں, فروخت کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کی قیمت پر, ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے اور جنگ کرے. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے تو خواہ وہ قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, یا وہ غالب آئے, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے. اور ترغیب فی القتال کی یہ بہت اہم آیت ہے جو اب آ رہی ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, اور ان لوگوں کے لیے جنگ کیوں نہیں کرتے, وہ جو ضعفاء ہیں مرد اور عورتیں اور بچے, جو یہ کہہ رہے ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا, کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے, جس کے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی اور خاص اپنے پاس سے کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, بڑی کانٹے کی بات ہے جو کہی گئی ہے دسویں رکوع کے آخر میں, جو لوگ ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, کفار جو ہیں یہ بھی تو جنگ کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ کر رہے ہیں طاغوت کی راہ میں, یہ شیطان کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اہل ایمان تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو. ان قید الشیطان قال ضعیفا, اور جان لو کہ شیطان کی چال جو ہے بظاہر کتنی ہی وہ مرعوب کن نظر آ رہی ہو لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ کمزور. گیارہویں رکوع میں پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ اس مضمون کو دہرایا گیا, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر قتال کی بات کو لایا گیا دوبارہ, اور یہاں انداز کسی بھی مسلمان کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھئے کہ اس کے دل کو لرزا دینے والا ہے. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ, یہاں خطاب ہے واحد کی چیزیں سے, گویا کہ حضور سے شخصا مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد قتال کرو اللہ کی راہ میں, لا تکلف الا نفسک, آپ پر ذمہ داری ہے آپ ہی کی, اگر کوئی اور نہیں نکلتا تو آپ تلے تنہا نکلیے. یہ گویا کہ وہی بات ہے جو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی اور نہیں نکلے گا ان مانعین زکات کے مقابلے کے لیے تو میں تلے تنہا نکلوں گا. تو فرمایا لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین, البتہ ان اہل ایمان کو آپ تحریض کیجئے, انہیں ابھاریے, انہیں ترغیب دیجئے, ان کے جذبات ایمانی کو جوش دلائیے, یہ کام جتنا بھی آپ کر سکتے ہو کر کیجئے, لیکن بہرحال اب یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہو چکی ہے. سولہویں رکعت میں جو بارہواں رکوع سنیں گے اس میں فرمایا گیا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسکم بما کسبوا, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں کیوں منقسم ہو گئے؟ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے تھے جو منافقین کے بارے میں کچھ نرمی کرنے کا حضور کو مشورہ دیتے رہتے تھے, اس لیے کہ کچھ رشتے داریاں تھیں, کچھ دوستیاں تھیں, تو اس پر یہاں جو ہے کچھ ذرا ملامت کی جا رہی ہے. اور یہاں ہجرت کا مضمون اب آ گیا ہے کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله, جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں مہاجرت نہیں کرتے, ہجرت نہیں کرتے, تو پھر ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ولایت کا رشتہ تم سے ان کا منقطع ہو گیا. تو یہ ہجرت کا موضوع ہے. تو آج اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تین باتیں جو سب سے بھاری گزر رہی تھی منافقین پر, ان کا سلسلہ وار ذکر ہے. ایک اطاعت رسول, دوسرے قتال فی سبیل اللہ, اور تیسرے ہجرت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.